الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور معزز سامعین، ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے، اور صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ آخر المرسلین سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ختم نبوت کا مفہوم بھی صرف یہ نہیں ہے، یقیناً یہ مفہوم بھی ہے کہ حضور کے بعد اب نہ کوئی نبی ہے نہ رسول، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا اصل مفہوم ہے اور جس پر در حقیقت بنیاد ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی کامل ہوئی ہے. رسالت کا سلسلہ اختتام ہی کو نہیں پہنچا، اپنے نقطہ عروج کو پہنچا ہے. یہ جو تکمیل نبوت و رسالت ہے، غور کریں گے تو بنائے فضیلت محمدی یہ ہے. اصل میں عربی زبان میں ختم کا مفہوم جو ہے، اور اردو میں بھی اس کے جو استعمالات ہیں ان میں آپ کو ملے گا کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک مثلا ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، کہ ایک شے تھی اور اب نہیں ہے، وہ وجود اس کا باقی نہ رہا. اور ایک ہم کہتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا. کام ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کام پورا ہو گیا. تو ایک چیز کا وجود باقی نہ رہے یہ بھی ختم ہے، اور ایک شے پوری ہو جائے کامل ہو جائے یہ بھی ختم ہے. اور ختم نبوت میں در حقیقت یہ دونوں پہلو شامل ہیں. پہلا پہلو چونکہ قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے، یعنی حضور کے بعد ختم نبوت نہیں ہے، اس کی بڑی قانونی اہمیت ہے کہ حضور کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا وہ کذاب دجال، اور جس نے بھی اس کی تصدیق کی اس کا تعلق امت محمد سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ معاملہ ہے قانونی اہمیت کا، دستوری اہمیت کا، لہذا اس کو علماء کرام نے کما حقہ واضح کیا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب مسلمانوں میں بچے بچے کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور کے بعد کسی نے کسی مفہوم میں، کسی معنی میں، کسی تاویل سے، کسی دجل سے کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے، وہ ذلی ہو، بروزی ہو، کسی نوع کی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ اپنی جگہ اور کچھ بھی ہوا کرے، اس کا تعلق امت محمد سے منقطع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلو تو معلوم ہے، مشہور ہے، معروف ہے، لیکن دوسرے پہلو کی طرف اتنی توجہ نہیں ہو پائی، اس لیے کہ اس قانونی اہمیت والے پہلو کے سامنے وہ چیز دب گئی. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد منظر آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور پر نبوت بھی کامل ہوئی اور حضور پر رسالت بھی کامل ہوئی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور یہ بڑی علمی بحث کا طالب ہے، اور میں اس میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. ایک بات کہ جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، صرف وہ ذکر کروں گا کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. یہ عام اور خاص کی نسبت ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد ہے 125,000 اور ان میں رسول ہے صرف 313. اب بقیہ بحث میں یہاں چھوڑتے ہوئے دوسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ وہ ہستی جو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، جیسے کہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نص قطعی ہے قرآن مجید میں، کہیں آپ کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایہا النبی، کہیں خطاب ہوتا یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہیں فرمایا گیا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت یہ دونوں چیزیں مجتمع ہیں حضور کی شخصیت مبارکہ میں. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی شخصیت میں نبوت اور رسالت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا ربط و تعلق ہے. اس کی آسان ترین تعبیر یہ ہے کہ نبی اور رسول چونکہ ہدایت خداوندی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور خلق کو پہنچائی جاتی ہے، درمیان میں کڑی ہے وہ ہستی جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے. اس کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک رخ اللہ کی طرف ہے، وہ لینے والا رخ ہے، وحی کو ریسیو کرنے والا، وحی کی تلقی کرنے والا پہلو، یہ نبوت ہے. اور دوسرا ہے پہنچانے والا پہلو، خلق خدا تک اس پیغام کی ترسیل اور اس کا پہنچا دینا، اس کی تبلیغ، یہ رسالت. تو یہ دو چیزیں گویا کہ ایک شخصیت میں مجتمع ہو گئی، ایک اللہ سے لینے والا پہلو ہے وہ نبوت، ایک خلق کو پہنچانے والا پہلو ہے وہ رسالت. اب آپ غور کیجئے کہ یہ نبوت جو حضور کی کامل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں دے کر حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز ہے جسے قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے، اور دوسری چیز جسے قرآن دین حق سے تعبیر کرتا ہے. چنانچہ تین مواقع پر قرآن مجید میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. دو جگہ پر تو آیت ختم ہوتی ہے ولو کرہ المشرکون کے الفاظ سے، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، اور ایک آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی وہ ختم ہوتی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ سورہ فتح میں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو اللہ نے دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا اور دین حق. الہدا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہدایت خداوندی کا نقطہ عروج ہے کہ ہدایت پر مشتمل کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی. تورات کے بارے میں قرآن کہتا فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی. انجیل کے بارے میں فرمایا گیا فیہ ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. لیکن یہ کہ یہ الہدا، یہ لام تعریف کے ساتھ، اب آپ کو اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ لام تعریف کیا کیا مفہوم پیدا کرتا ہے. اس میں حصر بھی ہے، اس میں کسی چیز کا تکمیل کا پہلو بھی ہے. تو وہ الہدا جو ہے وہ ہے قرآن حکیم. اس کو یوں اپنے ذہن میں سمجھیے کہ جیسے جیسے نوع انسانی عقلی اور شعوری اور فکری اعتبار سے بلوغ کی منزلیں طے کرتی گئی، اسی طرح ہدایت ربانی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس روح ارضی پر دو قافلوں نے بیک وقت سفر کا آغاز کیا، قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت. پہلے انسان پہلے نبی بھی ہے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ غور کیجئے کہ وہ قافلہ آدمیت جو ہے وہ کن کن پہلوؤں سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. ان میں سے لا محالہ ایک پہلو ہے عقل اور شعور اور فکر اور فہم کا پہلو. یہاں میں ذرا ایک بات میں فرق پیدا کرنا چاہوں گا. ایک ہے ٹیکنیکل علم یا مادی علوم، جنہیں آج کل ہم فزیکل سائنسز کہتے ہیں. ایک ہے فہم اور فکر، جس کا تعلق ہے فلسفہ اور حکمت سے. یہ دو چیزیں بالکل جدا ہیں. ایک طرف یقیناً انسان کا مادی اشیاء کا علم بھی بڑھتا چلا گیا اور وہ تاحال بڑھ رہا ہے. ہم آج سے اگر چند سو سال پہلے کے انسان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس معلومات بہت کم تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج سے 200 سال بعد کا انسان ہمارے بارے میں یہ سوچے کہ بڑے ہی کم معلومات والے لوگ تھے، بہت ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ بڑا ہی قلیل تھا. وہ جو پہلو ہے سائنٹیفک نالج، جسے ہم کہتے ہیں فزیکل سائنسز کا نالج، اور جس کے ساتھ متعلق ہے ٹیکنالوجی، وہ تو اس دن سے مسلسل ترقی کر رہا ہے اور ابھی اور کرے گا. اس لیے کہ یہ در حقیقت ظہور ہے اس علم اسماء کا کہ جو حضرت آدم میں ودیت کر دیا گیا تھا. اتنما آدم الاسماء کلہا، جس طریقے سے کہ ایک بیج میں مکمل درخت ہوتا ہے، آم کی گٹھلی میں بالقوہ پورا آم کا درخت موجود ہے، اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ وہ علم جو ہے بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا. اب اس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، وہ علم پھیلتا گیا ہے، اس کا ظہور ہوتا جا رہا ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے. ذرا ذہن میں لائیے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جب کسی انسان نے دو پتھروں کو ٹکرا کر اور آگ کی چنگاری اس میں سے پیدا کی ہوگی، تو وہ کتنا بڑا سائنسدان، کتنا بڑا ایک ٹیکنالوجسٹ، کتنا بڑا انقلاب انسانی زندگی کے اندر آیا ہوگا کہ اس سے پہلے وہ آگ ہی کو نہیں جانتے تھے اور اب آگ جیسی چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی. جتنا اس دور میں یہ نیوکلیئر انرجی کی دریافت سے ایک انسان کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے، یقیناً اتنی حیرت اس وقت ہوئی ہوگی جب پہلی مرتبہ انسان نے آگ کی شکل دیکھی. تو یہ مسئلہ ہے سائنس اور علم مادیات کا، اس کو علیحدہ رکھیے، ویسے میری گفتگو میں اس کا ذکر بھی آئے گا. لیکن ایک ہے انسان کا فکر اور فہم، جس کا تعلق ہے فلاسفہ سے، حکما سے. سائنس اصل میں حقیقت کو پیس میل ایک ایک کر کے اجزاء کی شکل میں اس حقیقت کا علم حاصل کر رہی ہے، جبکہ فلسفے کا عمل کیا ہے کہ وہ ایز اے ہول ان ٹوٹیلٹی کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ مسائل ہیں. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، آیا موت کے بعد بھی ہمارا کوئی تسلسل ہے یا نہیں ہے، یہ وہ مضامین ہے کہ جن پر حکماء اور فلاسفہ غور کرتے رہے. اور اس کے بارے میں جان لیجئے کہ تقریباً تمام فلاسفہ کا اور خاص طور پر ہسٹری آف فلاسفی سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ 1200 برس ایسے ہیں انسانی تاریخ کے کہ جس میں فکر انسانی ابتدا سے انتہا کو پہنچ گیا، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک تمام فلسفی، تمام حکماء، تمام فلسفے کے مکاتب فکر، تمام مذاہب اس دور میں پیدا ہو چکے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی میں یونان کے فلاسفہ آ گئے، اسی دور میں ہندوستان کے فلاسفہ آ گئے، اس میں تمام فلاسفہ اور حکماء اور ساری حکمت جو ہو سکتی تھی انسانی وہ مکمل ہو چکی. ایک صاحب، آپ بھی ان کے نام سے واقف ہوں گے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، ساری عمر انہوں نے یہی چیزیں پڑھی ہیں، تاریخ، فلسفہ اور تقابل مذاہب، اور ان کا یہ دعویٰ ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک کتاب ہے پروفیسر شریف صاحب کی، وہ بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے اور خود یہی رائے ظاہر کی ہے کہ آج سے یوں سمجھیے کہ 600 بعد مسیح کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نیا فلسفہ وجود میں نہیں آیا. یہ تمام پرانی شرابیں ہیں جو نئے لیبلز کے ساتھ نئی بوتلوں میں پیش کی گئی ہیں، وہ ایگزسٹینشلزم ہو، لاجیکل پازیٹیوزم ہو، امپیریسزم ہو، کوئی بھی ہو، بڑے بڑے بھاری بھرکم نام تو ہیں، لیکن یہ کہ کوئی فلسفہ نیا نہیں ہے، یہ سب قدیم فلسفے. اس سے اصل میں ربط قائم کیجئے کہ جب تک انسان کا ابھی ذہن یہ ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا تو درمیانی عرصے کے لیے کچھ ہدایات دی جاتی رہیں. میں یہاں لفظ ہدایت کی بجائے ہدایات استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انٹرن کو درمیانی عرصے کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. اور یہ لفظ جو ہے اپنے ذہن میں لائیے، تورات کے لیے 10 کمانڈمنٹس، یہ احکام عشرہ، یہ اس کی اصل تعلیم تھی. تو معلوم ہوا کہ جب تک انسان بالغ نہ ہو شعوری اعتبار سے، اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلایا جائے گا، لیکن جب انسان اپنے عقل کی ٹانگوں پر خود کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا، اسے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ دے کر، اور اب اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ آگے اپنا راستہ خود تلاش کرے. اب یہ شعور اجتہاد کا دور ہے کہ تمہیں جو پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب اپنا راستہ دیکھو. بڑا پیارا شعر ہے مولانا روم کا کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن، ہم نے اتنا کچھ تمہیں بتا دیا، اب آگے خود سوچو. وہ ہدایت جو ہے تمہیں دے دی گئی، وہ الہدا کامل ہو گئی قرآن میں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا. اس بات پر غور کیجئے کہ ترجیح بلا مرجح جو ہے یہ اہل منطق کے نزدیک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یا کہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے لیا اور پھر بھی وہ محفوظ نہ رہی. معاذ اللہ، یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تو عاجز اور لاچار اور بیچارہ اللہ ہو گیا، اور وہ تو پھر اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تورات کا، نہیں لیا انجیل کا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں شکوا کریں کہ ہم سے یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا، کہ ہم بھی تیری کتاب ہیں، قرآن بھی تیری کتاب، پھر یہ ترجیح کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. دیکھیے سورہ ہجر کی جو آیت ہے، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے. تو یہ چیز تو مشترک ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اس کا بھی نازل کرنے والا اللہ تھا. و انا لہ لحافظون، یہ جو ہے یہ صرف قرآن کے لیے، سبب یہی ہے کہ یہاں ہدایت اب آ کر کامل ہو گئی اور اب اس کو محفوظ کر دیا گیا ابد الآباد تک کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا. میں ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں کہ یہ کبھی اگر اپنے کسی قادیانی ملنے والے سے گفتگو ہو تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر کسی درجے میں کوئی بھی رمق اس میں کوئی حقیقت کو تسلیم کرنے کا مادہ ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ دیکھیے یہ جو لینے والا حصہ ہے اللہ سے، وہی کی کھڑکی، اس کے کھلے رکھنے کا جواز صرف عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے دو صورتوں میں ممکن ہے. یا تو یہ مانیے کہ ہدایت قرآن میں کامل نہیں ہوئی، مزید ہدایت آنی چاہیے، جیسے تورات کے بعد وہ کھڑکی کھلی رہی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، پھر قرآن بھی آیا. تو یا تو یہ مانیے کہ ہدایت خداوندی ابھی قرآن میں کامل نہیں ہوئی، تو اس کھڑکی کو کھولنے کے لیے منطقی طور پر جواز ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں کامل تو ہو گئی تھی محفوظ نہیں رہی، تب بھی جواز ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ کوئی قادیانی بھی ان دو میں سے کسی ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی منطقی دلیل ہے اس کھڑکی کو کھلی رکھنے کی؟ وہ تو جو اقبال نے کہا کہ نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، یہ آخری کامل ہدایت نامہ دیا اور کھڑکی بند کر. تو پہلا مظہر تو ہے مظہر تکمیل نبوت، تکمیل ہدایت قرآن مجید میں. دوسرا مظہر کیا ہے؟ یہ اس سے بھی اہم تر ہے، اس بات کو سمجھیے کہ قرآن میں ہدایت کاملہ ہونا تو پھر بھی لوگوں کے علم میں ہے، یہ دوسری بات واضح نہیں. جس طریقے سے انسان کے شعور نے ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح ہر شخص جانتا ہے، خاص طور پر جس نے پولیٹیکل سائنس کی الف بیتیں بھی پڑھی ہو، تو اس کے یہ یوں سمجھیے کہ بالکل مبادیات میں سے ہے کہ اجتماعیت نے بھی رفتہ رفتہ ترقی کی ہے، تمدن میں ارتقا ہوا ہے، اور جیسے جیسے اجتماعیت بڑھتی چلی گئی انفرادیت کے اوپر قدغنے عائد ہوتی چلی گئی، انفرادیت جو ہے شکنجے میں کسی جاتی رہی. مثال کے طور پر دیکھیے، کسی زمانے میں ہم یا ہمارے اسلاف و آبا و اجداد آخر وہی تھے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اے ہمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا. تو تھے تو وہ آبائے انسان ہی، کبھی غاروں میں رہتے تھے، جب غاروں میں رہتے تھے تو کسی میونسپل کارپوریشن کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی سٹریٹ لائٹنگ کی ضرورت ہے، نہ کہیں کوئی صفائی ہے، کچھ نہیں، وہ کوئی اجتماعیت ہے ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت ہے. ہر شخص جو ہے وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں. اس کے بعد دور آیا قبائلی نظام. اب قبائلی نظام ایک اجتماعی شکل، یہاں آ کر انسان کے اوپر قدغنیں عائد ہوئی، تم فلاں قبیلے کے ہو اور اس کی رسم یہ ہے، تم فلاں قبیلے کے ہو اس کی روایت یہ ہے، روایات کی پابندی کرنی پڑے گی. جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت جو ہے اس کے اوپر اس کی حدود جو ہے وہ محدود ہوتی چلی جائے گی. اس سے آگے بڑھئے، کئی کئی قبیلوں نے ایک ایک شہر میں آباد ہونا شروع کیا، سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر قبیلے کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی روایات، اس کی اپنی ٹریڈیشن، اس کی بھی پابندی لازم، اور پھر انہوں نے آپس میں جو کچھ طے کیا ہوا ہے اس کی بھی پابندی لازم. آپ میں سے شاید بعض حضرات کے علم میں یہ بات نہیں آئے تو وہ حیران ہو جائیں. دیکھیے، مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، تمدنی اعتبار سے یہ پسماندہ تھا. مدینہ منورہ میں پانچ قبیلے آباد تھے، تمدنی اعتبار سے وہ ایک ہائر سٹیج پر تھا ایولیوشن کے. دو قبیلے تھے جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، تین تھے یہودی قبائل. اچھا، دو جو عربی الاصل قبیلے تھے ان میں سے ایک بڑا ایک چھوٹا، خزرج بڑا اور چھوٹا. اور ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک خزرجی کی قیمت تین اوسیوں کے برابر ہے. بات آپ نے سنی کہ اگر اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 مثلاً دینا پڑے گا، اور خزرجی قتل کر دے گا اوسی کو تو 10,000 دینا پڑے گا. اب یہ چیز بھی چونکہ طے ہے، آپ سوچئے کہ کسی قبیلے کا جوان ہو اور غیور بھی ہو، وہ کتنا تلملاتا ہوگا کہ یہ ہماری قیمت جو ہے 1/3 ہے. لیکن یہ کہ قبیلے کا فیصلہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس سٹی اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. اس سے اگلی سٹیج کیا تھی؟ وہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھی. عظیم مملکتیں قائم ہوئیں، سلطنت روما اور سلطنت کسرا، یہ بڑے بڑے نظام تھے. لکھوکا کی ان کی فوجیں تھیں، ٹرینڈ آرمیز، سٹینڈنگ آرمیز. اب ہوا کیا کہ یہ نظام ظالمانہ رخ اختیار کر رہا ہے، لوگ پس رہے ہیں، ٹیکس کے بوجھ ہیں، محنت کرنے والے جو ہیں ان کا خون چوسا جا رہا ہے. وہاں پر بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں، اور ان فیوڈل لارڈز کے اوپر بادشاہ کا نظام ہے. ایک نہایت فاسد ظالمانہ استحصالی نظام دنیا میں قائم. اس سے بھی آگے بڑھے آپ، انڈسٹریل ریولیوشن آیا، جس کے نتیجے میں وہ زمینداری نے ایک اور ہی زیادہ مکروہ شکل اختیار کی، سرمایہ داری، کہ اب ایک طرف سرمایہ دار ہے اور دوسری طرف مزدور ہے، اور وہ اس کا خون چوس رہا ہے. ظلم نے شکل بدل لی ہے لیکن نظام وہ ظالمانہ دوکتوں ہے. جیسے جیسے یہ نظام کا مسئلہ بنتا چلا گیا, آپ سمجھیے کہ انسان کی اصل ضرورت اب کیا ہے, ایک عادلانہ منصفانہ نظام زندگی. اس لیے کہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ انسان کو کچل دیتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی مفصل بحثیں کی. مثلاً یہ کہ جس ملک میں, جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے گا, یہ دو دھاری تلوار ہے, اس کے نقصانات دو طرفہ ہوں گے. ایک طرف ارتکاز دولت ہوتا چلا جائے گا, لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے. ایک طرف لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے. جو غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں ان کی عظیم اکثریت بالکل ڈھور ڈنگر بن جائے گی. جس طریقے سے کہ لدو اونٹ ہو, کولو کا بیل ہو, اسے اور کوئی ہوش آ ہی نہیں سکتا. وہ بڑا پیارا شعر ہے, چاہے وہ شخص آپ کو پیارا نہ لگتا ہو لیکن شعر اس نے پیارا کہا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اور واقعتاً یہ تو ترجمانی ہے حضور کی ایک حدیث کی, قادر فقر ان یکون کفرا, کہ یہ فقر جو ہے یہ احتیاج یہ لوگوں کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. دوسری طرف جن کے پاس دولت کے انبار لگ گئے وہ عیاشیوں اور بدماشیوں کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ غلط نظام جو ہے انسان کو دو طرف سے کاٹ رہا ہے. تو اس دور کے انسان کی اصل ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے, جب تک کہ یہ نظام زندگی اس سٹیج کو نہیں پہنچا تھا, اصل ضرورت یہ تھی کہ انسان کو انفرادی اخلاقیات دے دیے جائیں. سچ بولو, جھوٹ مت بولو, صحیح تولو, کم مت تولو. ابھی آپ کو آیتیں سن رہے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئیں ان کے ذریعے سے قوم تک پہنچائی گئیں. پھر یہ کہ اسی طرح کے اخلاقیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں ہیں. وہ انفرادی اخلاقیات کے اعتبار سے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ سابقہ انبیاء میں بات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی. مثلا میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا صدق حضرت ابراہیم سے آگے بھی کوئی مقام ہے صدق کا؟ کیا تسلیم و رضا میں حضرت اسماعیل سے بھی آگے کوئی جائے گا جس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی ہے کہ اڑا دی جائے؟ کیا صبر میں حضرت ایوب سے آگے کا بھی کوئی مقام ہے؟ کیا زہد میں اور تبتل اللہ میں, درویشی میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے آگے کوئی جائے گا؟ تو مختلف جو انفرادی اخلاقیات ہیں ان میں تو ہمارے یہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کوئی کسی میں چوٹی پر پہنچ گیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کمال ہے, میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا اس موضوع پر کہ حضور کی جو حدیث ہے, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاق کے جو اعلی اعمال ہیں ان کی تکمیل کر دوں. تو تکمیل کس معنی میں؟ صدق ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے اپنی چوٹی پر, صبر و تحمل, استقامت. کیا حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کو درجہ ہے؟ 950 برس تک اللہ کا ایک بندہ دعوت دے رہا ہے. اب کیا استقلال اور ثبات اور استقامت جو ہے اس کی کوئی سے بھی آگے منزل ہو سکتی؟ تو مختلف جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے انفرادی اخلاقیات کا مظہر عتم ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو وہ نظام حیات دیا ہے جس میں تمام اخلاقیات کو سمو کر اور متوازن اور معتدل شکل میں ایک نظام زندگی کی صورت جو عادلانہ ہے اور منصفانہ نظام زندگی ہے وہ عطا فرمایا. یہ ہے وہ دوسری چیز جو لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ دین حق جو ہے, جو عادلانہ اور منصفانہ نظام زندگی ہے, وہ دے کر بھیجے گئے. یہاں تھوڑا سا ایک علمی سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ دو چیزیں دے کر بھیجا گیا, تو کیا یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ کیا قرآن اور دین حق کو دو مختلف چیزیں ہیں؟ بظاہر تو ایک دم آدمی کا جی چاہتا ہے کہ کہہ دے نہیں, ایک ہی چیز ہے, قرآن ہی دین حق ہے. حقیقت یہ نہیں ہے, اچھی طرح سن لیجئے. محض قرآن سے پورا نظام زندگی نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے. اس لیے کہ نظام تو نماز تک کا نہیں بنتا قرآن سے. قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے, بار بار ہے, تاکیدی ہے, لیکن ذرا نظام نکال کر دکھا دو. کہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں؟ کہیں ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ ٹھیک ہے قیام اور رکوع اور سجود ان سب کا ذکر ہے, لیکن یہ ترتیب جو ہے ایک رکعت کی، یہ قرآن میں کہیں ہے کہ پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، آخر یہ ترتیب کہاں ہے؟ نظام صلات جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ہو اور قرآن کے ساتھ سنت کو لا کر شامل نہ کر دیا جائے، نظام صلات نہیں بنتا، نظام حیات کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے ہمارے اس دور میں سنت کے خلاف فتنے اسی لیے اٹھتے ہیں کہ لوگ چونکہ اسلامی نظام حیات کی جو پابندیاں ہیں وہ ان کو آسانی سے گوارا نہیں ہے، آزادی ہے مزاج کے اندر، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ جو عادی ہو چکے ہیں جس طرح کی زندگی کے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، لہذا وہ سنت سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں قرآن کو تاکہ اسے موم کی ناک بنائے جدھر چاہے موڑ دے، اس لیے کہ در حقیقت ایک کنکریٹ نظام زندگی وہ تو سنت رسول کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو حضور لے کر آئے اور یہ در حقیقت مظہر تکمیل نبوت ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی نمبر ایک پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اب نظام زندگی کے اعتبار سے اسلام کامل ہے۔ وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اتمام فرما دیا تمہارے لیے اپنی نعمت کا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے۔ ذرا سا دین پر زور دیجئے، ایک بات سامنے آئے گی، کوئی شے دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت اللہ کے دین کی خدمت کے لیے صرف کریں گے، اور اگر دولت ہے اور نعمت اور ہدایت نہیں ہے تو یہی دولت سب سے بڑا آپ کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے، وہ دولت جو ہے وہ موجب عذاب بن گئی، نعمت کہاں رہی؟ اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے، دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت شامل نہ ہو۔ تو معلوم ہوا اصل نعمت تو ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک ہی چیز مانگنے کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت بخش جنہیں تو نے ہدایت دی تھی، جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یہ ہے وہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اور یہ دو چیزیں مظہر تکمیل نبوت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے رسالت کے پہلو کی طرف، رسالت کی تکمیل کے بھی دو پہلو سامنے آئیں گے۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا، یہ جو مادی علوم آگے بڑھے اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ ذرائع رسل و رسائل میں بھی ترقی ہوئی، مینز آف کمیونیکیشن ڈیولپ ہوئے، اور اب اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ ایک عالمی اور آفاقی رسالت کا ظہور ہو جائے۔ ایک رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی جمع ہو سکتی تھی، اب اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ذرائع رسل و رسائل تھے ہی نہیں، کمیونیکیشن تھی نہیں، دنیا بہت بڑی تھی، اس کے مختلف ممالک ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو رسول آیا وہ صرف اپنی قوم کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو کسی علاقے یا کسی رسول کی طرف، کسی قوم کی طرف رسول بھیجے گئے۔ محمد پہلے اور آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، کہ جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے۔ یہی بات تھی جو میں نے دوسری جو آیات پڑھی دو، وہ اس کو واضح کر رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسالت اور نبوت رحمت ہے، لیکن رسالت محمدی رحمتا للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو ایک تو تکمیل کا پہلو یہ ہوا، بلکہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے نا، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، تو یہ صرف سپیس کے اعتبار سے تکمیل نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے بھی ہے۔ ساری رسالتیں وہ موقت تھیں کہ اگلے رسول کے آنے پر وہ رسالت ختم ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا، وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آ گئے تھے حضور کی خدمت میں،
پڑھ کر سنا رہے تھے، میرا گمان یہ کہ کسی مسئلے میں استدلال کر رہے تھے۔ مجرد تورات کے پڑھنے پر تو حضور کی ناراضگی میری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم تو تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، محرف ہے، لیکن گمان یہ کہ کہیں دلیل کوئی پیش کی حضرت عمر نے، حضور کو اس پر غصہ آیا۔ اب حضرت عمر تو پڑھ رہے تھے تورات، نگاہ جھکی ہوئی ہے، حضور کے چہرے پر جو غضب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے ان کے علم میں نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر موجود تھے، انہوں نے ٹوکا کہ عمر کیا کر رہے ہو، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ حضور کا چہرہ غضبناک ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جب متواتر انہوں نے یہ پڑھا تو حضور کا وہ مزاج جو ہے وہ اپنے معمول پر آ گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا میری رسالت کے بعد سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دلیل کی بات کی انہوں نے، ورنہ یہ کہ جہاں تک عام تعلیمات کی بات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی فقہی یا قانونی مسئلے میں شاید استدلال کر رہے ہیں۔ تو حضور نے اس پر ٹوک دیا کہ وہ رسالت کا دور ختم ہو گیا، محمد کی رسالت ہے تا قیام قیامت، تو زمان کے اعتبار سے بھی غیر محدود، اب کوئی اور رسالت اسے محدود نہیں کرے گی، اور ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کے اعتبار سے یہ لا محدود رسالت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تو تکمیل رسالت کا ایک پہلو تو یہ ہوا، دوسرا اور اہم تر پہلو جو ہے وہ اب آپ غور کیجئے، رسالت کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ صرف تبلیغ، پہنچا دینا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، رسولوں پر ذمہ داری ہوتی ہے صرف پہنچانے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں رسالت جو اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچی ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی، بلکہ جو دین حق دے کر آپ بھیجے گئے اسے بالفعل قائم کیا، غالب کیا، نافذ کیا۔ ایک دیکھیے، ایک ہے کسی بات کا پہنچا دینا، صاحب میں نے بات آپ کو پہنچا دی، باپ جانے آپ کا کام۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپ کام کر کے بھی دکھا دے۔ نظام حیات کا مسئلہ خاص طور پر ایسا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر نظام حیات کتاب میں لکھ کے دے دیں۔ اس زمانے میں کبھی صدر ضیاء الحق صاحب سے پوچھئے گا کہ کتنے مفکرین اور دانشور اس ہمارے ملک میں تھے، کتنی تجویزیں گئی ہیں انہیں، کتنے لمبے لمبے مقالے لوگوں نے لکھے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو یہ تو بہت لوگ ہیں، بڑے بڑے دانشور یہاں موجود ہیں۔ سوال تو یہ کہ یہ کہنے کو تو سب ہے، کرنے والے کو پتا چلتا ہے کہ کرنا کے معنی کیا ہے۔ کوئی چیز بالفعل قائم کرنا یہ کچھ اور بات ہے، اور کسی بات کا بتا دینا یہ بہت آسان بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ افلاطون نے کتاب لکھی، کہ اب افلاطون، اب دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ہوگی کہ اس لفظ کو ایک استعارے کی حیثیت حاصل ہے، بڑا افلاطون بنا پھرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ افلاطون کوئی واقعی بڑی شے تھی، اور آپ کو اندازہ کہ حضور سے 1000 سال قبل کی شخصیت ہے، اس لیے کہ 300 قبل مسیح کی شخصیت ہے۔ حضور کی بعثت ہو رہی ہے 7ویں صدی میں، 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ 1000 سال پہلے اس نے کتاب لکھی، ریپبلک یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، سیاست یوں ہونی چاہیے، نظام یوں ہونا چاہیے، بہت عمدہ، وہ کاغذ پر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آج تک وہ نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خیالی جنت کا نقشہ ہے، یوٹوپیا ہے، وہ حجت نہیں بن سکتا نوع انسانی پر۔ حجت اسی وقت بنتا جبکہ اس نظام کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جاتا، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے چلتا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک تو قائم کر کے دکھاؤ، چلا کے دکھاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ قابل عمل بات ہے۔ تو تکمیل رسالت محمدی کا اہم ترین مظہر یہ ہے کہ آپ نے وہ دین حق صرف کتابی شکل میں نہیں دیا، وہ کام تو بڑا آسان ہو جاتا، اس دین حق کو بالفعل قائم کیا، غالب کیا، نافذ کیا، چلا کے دکھایا۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تکمیل رسالت ہے، یہ رسالت ہی نہیں ہے محض، تکمیل رسالت ہے، اس لیے کہ رسالت کا مقصد تو پہنچا دینا ہے، لیکن یہاں معاملہ تکمیل رسالت کا، تو اسے قائم کر کے دکھایا. اب یہ بات جو ہے بالکل دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح ہے کہ کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو موجود ہے، کوئی خالی جگہ تو آپ کو نہیں مل جائے گی کہ جہاں کوئی نظام نہ ہو، یا ملوکیت کا نظام ہے یا جمہوریت کا نظام ہے، یا کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپیٹلزم ہے یا سوشلزم ہے، کوئی نہ کوئی ازم تو ہے، یا فیوڈلزم ہے، کوئی نہ کوئی ازم ہے. اس کو ہٹائیں گے تو دوسرا نظام آئے گا، اور جو نظام بھی قائم ہوتا ہے کون نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ مفادات والے طبقات ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، چودراہٹیں ہوتی ہیں، قیادتیں اور سیادتیں ہوتی ہیں، مسندیں ہوتی ہیں، مذہبی حیثیتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب لوگ چونکہ وہ طفیلی ہیں اس نظام کے، وہ نظام رہے تو ان کے مفادات بھی ہیں، وہ نظام ذرا آپ چھیڑیں گے تو آنچ آتی ہے ان کے مفادات پر. لہذا کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نظام کو آپ ہاتھ لگائیں اسے چھیڑیں. وہ نظام اور اس کے جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، جو پریولیج کلاسز ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو ریٹیلیٹ، دے کانٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے رستہ خالی کر دیں گے، صاحب آپ اپنا نظام لے آئیے. وہاں تو کشمکش تصادم، اور جو کشمکش اور تصادم کے مراحل میں نے آپ کو بیان کیا آپ کے سامنے پانچ تقریروں میں، یہی تو تھی ساری گفتگو جو میں نے کی ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے جو تقاضے تھے وہ چھ مرحلوں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ انسانی میں انقلابات امم کو دیکھیے تو وہاں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، خود رسولوں کے ہاں دیکھیے کوئی مثال نہیں ہے. یہ تکمیل رسالت تو محمد ہی پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا تاج تو حضور ہی کے سر مبارک پر ہے، کہیں اور وہ بات نہیں نظر آ سکتی کہ ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز کرے اور کل 20 برس میں لکھوں کا مربع میل کے علاقے پر انقلاب عملاً برپا کر کے ایک نظام زندگی قائم کر دے. وہی مثال اس کی واحد مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں مراحل بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ دعوت، تنظیم، تربیت، پھر پہلا مرحلہ تصادم کے ذیل میں صبر محض، عدم تشدد، جواب مت دو، جھیلو، برداشت کرو. دوسرا مرحلہ اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، یو آر الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ، اب تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اس کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور اس کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ. یہ چھ ہیں مراحل جو میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھے. اور آج میں نے 20 سال کیوں کہا کہ تقریباً 12.5 سال یہ تو ہے مکے کے، اور 8 سال کے لگ بھگ یہ ہے مدینے کے. سن 8 میں عرب کے اندر انقلاب کی تکمیل ہو چکی ہے، فتح مکہ ہو گیا، حنین کی جنگ بھی ہو گئی، عرب میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اس کے بعد جو 1 سال لگا ہے وہ تو ماپنگ اپ آپریشن جو میں نے آج کہا تھا مغرب کے بعد، کہ در حقیقت جو پاکٹس کچھ رہ گئے تھے ادھر ادھر ان کو ختم کیا گیا. عرب میں 20 سال کے اندر اندر وہ انقلاب اپنے 6 کے 6 مراحل جو ہیں ان سے گزر کر اپنے تکمیل کو پہنچ گیا. اس وقت جو تھوڑی سی بات مجھے کہنی ہے جو اس وقت رہ گئی تھی اور میں نے اس وقت کے لیے رکھ لی تھی، وہ یہ کہ انقلاب کے بارے میں یہ بات اٹل ہے. انقلاب کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہوتا، جیسے نظریہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں. نظریات کے لیے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، نظریات چلتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سرایت کر جاتے ہیں. اسی طرح انقلاب نہیں رکتا، انقلاب میں لازمن ایک اس کی فطرت کے اندر ایک جذبہ ہے پھیلنے کا، وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. انقلاب فرانس میں نے عرض کیا تھا صرف فرانس میں تو نہیں رہا، انقلاب روس کے بطن سے سینکڑوں انقلابات جو ہے وہ وجود میں آ گئے. اس وقت روح عرضی کا نصف سے زائد حصہ اس نظام کے تحت ہے کہ جو انقلاب روس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ دنیا میں آیا تھا. بالکل یہی بات آپ کو نظر آئے گی انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہاں تو یہ بات ہے کہ حضور ڈیوٹی باؤنڈ ہے، سمجھیے اسپشٹ بات کو، کہ حضور کی بحث صرف عرب کے لیے تو نہیں تھی، اگر تو عرب کے لیے ہوتی تو کام مکمل ہو گیا، اور اگر پوری دنیا کے لیے ہے تو ابھی کام مکمل کہاں ہوا؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دونوں اعتبارات سے کام باقی ہے. ایک تو حضور کی بعثت ہے تمام انسانوں تک، تو ہر ہر فرد نوع بشر تک تبلیغ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے قیصر روم کو خط لکھ دیا تھا یا کسرا کو خط لکھ دیا تھا، اس سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسرا کو ایک خط سے ایرانیوں کو تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، یا قیصر کے نام ایک خط آ گیا تو رومیوں کو تبلیغ کا حق ادا ہو گیا. جبکہ یہاں کتنا وقت لگا ہے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تب جا کر کہیں حق ادا ہوا ہے، اور حضور نے یہ جملے کہلوائے ہیں کہ الا هل بلغت، اور جواب ملا انا نشهد انك قد بلغت وعديت ونصحت. تو سوال یہ کہ ایرانیوں تک تو ابھی بات نہیں پہنچی. میں اس سے بھی آگے کہتا ہوں، ہندی کتنے کروڑوں لوگ جو ہیں ہندوستان میں آباد تھے، ان تک تو ابھی نام بھی نہیں پہنچا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک نامہ مبارک بھی نہیں پہنچا، چین میں نہیں پہنچا. تو معلوم ہوا کہ تبلیغ کا مرحلہ بھی ابھی ہے. پھر یہ کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین، اس کا غلبہ کیا صرف جزیرہ نما عرب پر درکار تھا؟ اس کا غلبہ تو پورے کرہ ارضی پر ہوگا، تو تکمیل ہوگی مقصد بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں دو مرحلے جو ابھی باقی. اس میں جو بات آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بھی مثال کوئی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. اول تو وہی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ بے مثال ہے. ایک فرد دعوت بھی دے، جماعت بھی بنائے، تربیت بھی دے، پھر وہ مراحل جتنے بھی ہیں تصادم کے، ان میں سے ہر مرحلے پر بنفس نفیس قیادت فرما رہا ہو، میدان جنگ میں وہ سپہ سالار بھی ہو اور وہ سربراہ حکومت کی حیثیت سے مدینے میں ہو، قاضی القضات بھی ہو، پھر یہی ناممکن ہے کہ کوئی مثال مل سکے. اس کے بعد یہ کہ اسی فرد نے ایک انقلاب کو ایک ملک میں مکمل کرنے کے بعد بین الاقوامی فیض بھی خود شروع کیا ہو، کوئی مثال نہیں. یہاں حضور نے خود شروع کیا، جیسے ہی صلح حدیبیہ کے بعد، جیسا کہ میں نے آج اپنی شام کی تقریر میں عرض کیا تھا، عرب کی حد تک یہ محسوس ہوا کہ اب کام ایک حد تک مکمل ہو گیا ہے. جب قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر بات ہے کہ عرب کی سب سے بڑی طاقت وہی تھی اور ٹریٹی کے معنی ریکگنیشن ہے، تو اب حضور نے دعوت کا آغاز فرمایا. آپ نے قیصر کو خط لکھا، کسرا کو لکھا، مختلف اور بادشاہوں کو لکھا. اسی کے سلسلے میں ایک تو یہ کہ کسرا نے تو صرف خط پھاڑا، دو چیزوں کا فرق نوٹ کیجئے گا. قیصر نے تو حضور کو پہچان لیا چونکہ عیسائی تھا اور صاحب علم تھا، لہذا پہچان لیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر ہمارے ہاں ہے. اس نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ جیسے پوری رومن امپائر نے ایک ہی وقت عیسائیت قبول کر لی تھی، اگر میرے تمام آوان و انصار، میرے نائبین سلطنت، میرے بڑے بڑے فوجی سردار، یہ سب بھی مان لے تو ایک وقت ہم ان ماس جو ہے کنورشن ہو جائے اسلام کی طرف، تاکہ ہمارا نظام انٹیکٹ رہے. اگر صرف میں اسلام لے آتا ہوں اور یہ لوگ نہیں لاتے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس کمبخت کے پاؤں میں اپنی وہ حکومت جو ہے بیڑی بن کر پڑ گئی. اس نے پوری کوشش کی. ابو سفیان آئے ہوئے تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے. جب خط پہنچا ہے حضور کا، اس نے پوچھا کہ ہے کوئی عرب کا کوئی آیا ہوا لوگ، کوئی قافلے وغیرہ معلوم ہوا آئے ہوئے. ابو سفیان کو بلایا، اور یہ وکلا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جرح کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سجیسٹنگ کوشچنس کیے جاتے ہیں جس سے جواب وہی ملے جو آپ چاہتے ہیں. اس طرح کے سوالات اس نے کیے کہ جس کے نتیجے میں سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے یہ نبی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے بطریق بیٹھے ہوئے تھے پیٹریارکس، اور بڑے بڑے جو مسندوں والے تھے، ان کے جو مذہبی رہنما اور سپہ سالار وغیرہ، ان کے نتھنوں سے اس طریقے سے آوازیں آئیں کہ غضبناک ہو گئے سب لوگ، تو قیصر وہیں کا وہیں دبک گیا. لیکن یہ کہ اس نے قطعاً نہ توہین حضور کی نہ حضور کے سفیر کی. کسرا کا معاملہ برعکس ہو گیا. کسرا تیش میں آیا، ایک تو اس نے الفاظ بڑے توہین آمیز استعمال کیے، یہ کون گستاخ ہے جو میری رعیت ہونے کے باوجود میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے. کیونکہ حضور کا خط کا انداز یہ تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا عظیم فارس، جو میرے نام سے پہلے اپنا نام، شاہی آداب کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتا تھا چونکہ یمن پر اس کا قبضہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ حجاز کا علاقہ بھی آزاد قبائل کا علاقہ جیسے ہمارا ہے، وہ ہے تو پاکستان کا علاقہ، ویسے یہ کہ ان کے اپنے وہاں پہ جو ہے بہت سی اٹانومی انہیں حاصل ہے، بالکل اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ میرے تو یہ میرے ریت ہے، یہ آزاد قبائل ہے صرف، لیکن ہے تو میرا علاقہ۔ اس نے کہا اس گستاخ کو گرفتار کر کے پیش کرو، اور حضور کا نامہ مبارک چاپ کر دیا۔ حضور کو جب اطلاع پہنچی، حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو آیا تھا اس کی طرف سے جو لینے کے لیے کہ بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے، چلیے حضور نے رات کے لیے کہا اچھا آج رات ٹھہرو، صبح جب آپ دوں گا۔ صبح جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا تمہارا وہ رب تو رات کو قتل ہو چکا، اس کی اسی رات جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ دو فرق میں نے بتائے، کیوں بتائے یہ میں ذرا بعد میں واضح کروں گا، اس وقت ذرا اس سے ہٹیے۔ اب قیصر ہی کے بعد گزار سے کچھ عرب سردار، یہ شام کا جو علاقہ ہے غسان، یہاں کا ایک صوبے دار کہہ لے یا بادشاہ کہہ لے، اپنی جگہ وہ بادشاہ تھے لیکن تھے اصل میں وہ قیصر کے بعد گزار، ان میں سرحبیل بن عمر ایک شخص تھا، اس نے حضور کے قاصد کو شہید کر لیا۔ بس یہ وہ چیز ہے کہ جو بنیاد بن گئی سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ۔ حضور نے لشکر بھیجا 3000 کا جنگ موتا، لیکن یہ دیکھیے حضور کو حالات کا آخر وحی کے ذریعے سے کوئی پیشگی علم ہے؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہاں یہ کیا کہ کمان تو دی حضرت زید ابن حارثہ کو، جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی رہے تھے جب تک سورہ احزاب نازل نہیں ہوئی، اور جو حضور کے غلام تھے اور آپ نے آزاد کیا تھا انہیں۔ تو پہلی تو یہ اصلاح آپ نے کی کہ یہ بھی برابر ہے سب کے، اگرچہ عرب کے اسٹیٹس کے روح سے وہ کمتر سمجھے جاتے تھے، چاہے آزاد ہو گئے ہو لیکن پورے آزاد نہیں شمار ہوتے تھے۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، جعفر ابن ابی طالب، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں مشورے سے جس کو چاہو بنا لینا اپنا جو بھی کمانڈر۔ اب صورت یہ ہوئی کہ یہ حضرات چلے، معلوم ہوا کہ وہ ملک غسان جو ہے وہ 100,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اب 1 اور 30 کا مقابلہ، مجلس شورا منعقد ہوئی، انہوں نے بیٹھ کے سوچا کیا کریں۔ حضرت زید ابن حارثہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے، ان کی تجویز یہ تھی کہ ہم خط لکھ کر بھیجتے ہیں حضور کے پاس کسی قاصد کو اور حضور سے انسٹرکشن لیتے، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے کہ ہم تو شہادت کے لیے نکلے ہیں، فتح و شکست کے کوئی سوچ جو ہے وہ ہماری ہے نہیں، ہم کس لیے پیچھے کوئی ہٹ قدم ہٹائیں یا انتظار کریں، حضور نے جو حکم دیا ہے ہم چلیں گے۔ اس جوش کے عالم میں وہ 3000 کا لشکر 100,000 سے بھڑ گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر کے ساتھ وہی ہوا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ غزوہ احد میں ہو چکا تھا، کہ جس طرح ان کے دانے ہاتھ میں الگ تھا تو دانا ہاتھ کٹا تو بائیں میں سنبھالا، بایاں کٹا تو پھر دونوں ہاتھوں سے جو بچا ہوا حصہ تھا دونوں بازوؤں کا اسے سینے سے چمٹایا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے حضرت جعفر تیار، کیونکہ بعد میں ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے دو پر دیے ہوئے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے، لہذا ان کا نام بن گیا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ادھر حضور بھی مدینہ میں خبر دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن، اب یہ فلاں شہید ہو گئے، اب جعفر شہید ہو گئے، اور اس کی خبر پہنچی حضرت جعفر کے گھر میں تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد ابن ولید ان کے ہاتھ میں کمان آئی، اور اس میں ذرا تاریخ میں روایات جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف آ گئی ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی بہادری سے اس لشکر کو حضیبت ہوئی 100,000 والی، اور حضرت خالد ابن ولید فتح یاب واپس ہو کر آئے، اور حضور نے اسی وقت کہہ دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے کمان سنبھال لی ہے، یہ خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اسی غزوہ موتا کے ذریعے سے حضرت خالد ابن ولید کو خطاب ملا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ اب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیمانے پر تیاری کی، یہ ہے سفر تبوک۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا حضور کی سیرت میں کہ جنرل موبلائزیشن جسے کہتے ہیں جدید اصطلاح میں، اس کا اعلان کیا گیا، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے نکلنا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ تشویق ہوتی تھی، ترغیب ہوتی تھی، ذوق شہادت کو بیدار کیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے لازم نہیں، یہاں یہ طے کر دیا گیا ہر ایک کے لیے لازم ہے، جو نہ جانا چاہے اس سے پہلے ایگزمپشن لینی ہوگی، وہ منافق لوگ آتے تھے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے چھٹی لے کے چلے جاتے تھے. 30,000 کا لشکر نکلا, سخت گرمی کا موسم, قحط کا عالم, اسی لیے جیش الاسرہ کہتے ہیں اسے کہ بڑی تنگ دستی کا عالم ہے. اور پھر یہ کہ سخت گرمی کا موسم, پھر ٹکراؤ کس سے؟ سلطنت روما سے. وہ تو پہلی فوج ان کی 1,00,000 کی آئی تھی, اگلی پتہ نہیں 3,00,000 کی ہو, کیا معلوم. لہذا منافقین کا تو نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا جیسے غزوہ احزاب میں آ گیا تھا, لا تنفروا فی الحر, پاگل ہو گئے ہو اس گرمی میں مت نکلو. قرآن میں جواب دلوایا گیا, قل نار و جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہہ دو اگر اس سے جی چراؤ گے تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے, اور وہ اس سے کہیں زیادہ گرم. وہ کہتے تھے کہ ان کی مت ماری گئی مسلمانوں کی, کہاں چلے ہیں یہ, یہ سلطنت روما سے ٹکرا لے چلے. غرھا اولائے دینہم, ان کے تو دین نے ان کی مت مار دی ہے. وہ جب کہتے تھے کہ کچھ ہوش کے ناخن لو, تو سورہ توبہ ہی میں وہ آیت بھی ہے, قل, اے نبی ان سے کہیے, ہر طرف بسونا بنا اللہ دل استعین, تم ہمارے لیے دو انتہائی اعلیٰ چیزوں کے سوا اور کس چیز کا خیال کر سکتے ہو؟ اگر ہم سب شہید ہو جائیں تو شہادت مطلوب و مقصود مومن, ہم تو کامیاب ہیں, اور اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہیں. تو ہماری تو چت بھی ہے پٹ بھی ہے, ہم اس شکل میں بھی کامیاب, اس شکل میں بھی کامیاب, تو ڈرائے کس سے رہے ہو؟ بہرحال سورہ توبہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک اجتماعی سطح پر ابتلاء اور آزمائش جو ہے وہ آپ کو کلائمیکس پر نظر آئے گی غزوہ تبوک کے وقت. ہوا کیا؟ ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 24 گھنٹے کا راشن 3-3 مجاہدین کو ایک کھجور ملی. یہ عالم ہے جیش الاسرہ کا. لیکن یہ کہ حوصلے جوان ہے, اللہ پر ایمان ہے, محمد کے دامن سے وابستگی ہے, اصل میں تو طلب جو ہے شہادت کی ہے, فتح وتح سے کوئی سروکار نہیں ہے. حضور جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک پہنچے ہیں تو قیصر قریب میں موجود تھا لیکن قیصر سامنے نہیں آیا. یہ بھی ثبوت ہے اس کا کہ وہ پہچانتا تھا کہ رسول کا معاملہ تو یہی ہے جو چھری اور خربوزے کا, کہ چھری خربوزے پر گرے گی تو خربوزہ کٹے گا, اور خربوزہ چھری پر گر گیا تو تب بھی تو خربوزہ ہی کٹے گا, چھری کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کے رسول سے ٹکرانے کا مطلب کیا وہ جانتا تھا. اب غور کیجئے, 20 دن تک حضور مقیم رہے لیکن وہ طرح دے گیا, وہ نہیں آیا. اور آس پاس کے تمام علاقے کے لوگ جو ہیں, بڑے بڑے جو وہاں کے جاگیردار تھے اور سردار تھے, وہ آئے, انہوں نے حضور کی اطاعت قبول کی یا صلح کی, اور حضور 20 دن وہاں قیام فرما کر واپس تشریف لایا. پھر حضور نے جیش اسامہ تیار کروایا. مرض وفات کے وقت بھی وہ جیش اسامہ تیار تھا. میں نے یہ 3 چیزیں اس لیے بیان کر دی کہ بین الاقوامی سطح پر بھی انقلاب کے ایکسپورٹ کرنے کا پروسیس شروع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس. البتہ اس کے بعد ذرا ایک بات سمجھیے جس کی طرف کہ میں نے آج اپنی شام کی تقریر میں اشارہ کیا تھا. رات یہ 1 گھنٹہ تو میرا ہو گیا. اجی نہیں, خریدنا تو مجھ میں دم نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انقلاب کے ساتھ, یہ دیکھیے چونکہ اس مرتبہ 6 دن 6 دن آج ہے, ہمیں 6ویں تقریر یہ ہو رہی ہے, 5واں دن ہے کہ فلسفہ انقلاب پر میں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. اسی کے ایک پہلو کو یوں سمجھیے کہ ہر انقلاب کے ساتھ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہمیشہ ہوتی ہیں, جوابی تحریکیں. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے, جب دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ان کا راستہ ہم نہیں روک سکتے, لہذا وہ دبک جاتے ہیں, بظاہر اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر جب داؤ لگے. چنانچہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ اٹھی ہیں حضور کے انقلاب کے خلاف, وہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. ایک تو خود حضور کی حیات دنیاوی ہی کے دوران شروع ہو گیا سلسلہ, لیکن اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچا حضور کے انتقال کے بعد. وہ نئے نبی کھڑے ہو گئے, اور اندازہ کیجئے کہ ان کو ایمان لانے والے ان پر لاکھوں کی تعداد, لاکھوں کی فوجیں تھیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ اور اسود انسی کے ساتھ, اور یہ کئی جو کھڑے ہو گئے, یہ تھا وہ جوابی حملہ محمد الرسول اللہ کے انقلاب کے خلاف. اور ایک روایت مجھے ملی ہے, کیونکہ میں نے وہ آیت آج پڑھی تھی پہلی تقریر میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں وہ فوج در فوج نکل بھی جائیں گے، اور وہ نکلے، ادھر حضور کی آنکھیں بند ہوئی اور ادھر لکھوں کا کے تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے. یہ تھی پہلی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ. دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کہ زکات نہیں دیں گے. بظاہر انہوں نے یہ لبادہ اوڑا تھا کہ ہم منکر نہیں ہیں زکات کے، ہم زکات حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے. یہ دو چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے. اور حضرت ابوبکر صدیق، صدیق اکبر ہے، یہ تو علیحدہ مضمون ہو جائے گا کہ صدیقیت کسے کہتے ہیں، صدیقیت کبریٰ کیا ہے، کتنا قرب ہوتا ہے نبوت کے ساتھ صدیقیت کو، کتنا عکس کامل ہے صدیقیت نبوت کا، یہ تو علمی مضامین ہے. یہاں جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضور نے جو انقلاب برپا کیا اس کو اثر نو کنسولیڈیٹ کرنے والا وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ایسی تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگ گھبرا گئے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے بھی آ کر مشورہ دیا ہے کہ یہ بیک وقت تین محاذ مت کھولیے، یہ مرتدین جو ہے نئے نبوت کے علمبردار، یہ تو کھلم کھلا مرتد ہے ہی ہے، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہے، لیکن یہ دو محاذ ابھی نہ کھولیے، جیش اسامہ کو نہ بھیجیے، اور دوسری طرف یہ کہ ان مانعین زکات کے ساتھ ذرا کچھ نرمی برتی ہے فی الحال. مصلحت کا تقاضا یہ کہ ایک سے پہلے نمٹ لیں پھر دیکھیں گے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے عمر، جاہلیت میں تو تم بہت سخت تھے، اسلام میں کیا آ کر نرم ہو گئے ہو؟ اور اگر میں اس کے اندر وہ دین جو محمد چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ذرا سی بھی ترمیم گوارا کر لوں تو پھر میں خلیفۃ الرسول تو نہ ہوا، میں تو پھر مرمی میں رسالت ہو گیا، ترمیم کرنے والا ہو گیا رسالت. یہی لفظ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہی الفاظ چائنا اور رشیا کے مابین، یہی لفظ ریویژنسٹ، سب سے بڑی گالی جو چائنیز دیتے ہیں رشینس کو کہ یہ ریویژنسٹ ہیں، انہوں نے اپنے نظریے میں تغیر قبول کر لیا ہے، نظریات بدل دیے، اصل مارکسزم کو چھوڑ گئے ہیں. یہ تو یہی وہ بات تھی جو حضرت ابوبکر نے کہی کہ میں ترمیم کرنے والا نہیں ہوں، میں تو محمد کا دیا ہوا دین جو ہے اس کو نافذ کرنے والا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ بڑے نحیف الجسہ انسان تھے، اگرچہ نہایت رقیق القلب انسان تھے، حضور کا اپنا جو دیا ہوا جو ہے آپ کو ٹیسٹیمونیل وہ یہ ہے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، نہایت رحیم شفیق، اس اعتبار سے بھی نبوت کا عکس کامل کہ وہ رؤوف الرحیم، اور اسی کی شان جو ہے حضرت ابو بکر میں. لیکن یہ کہ جب فرض منصبی کا بوجھ آیا کاندھے پر تو معلوم ہوا کہ استقامت اور عظیمت کا کوہ ہمالیہ ہے ابو بکر صدیق. نتیجہ کیا نکلا؟ ود این آئرن ہینڈ کش کر کے رکھ دیا ان تمام جتنی بھی یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی ان کو ختم کر کے، اور کل سوا دو برس، ذرا اندازہ تو کیجیے، کل سوا دو برس ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے کر حضرت عمر کے حوالے کیا، اور وہ بھی اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ تعالی کی ہی طرف وہ بھی مراجعت فرما دے. اب سمجھیے کہ اصل میں جو توسیع ہے وہ ہے 20 سال. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یقیناً کچھ فتوحات ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کے دور کو سمجھیے کہ اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی اثر نو کنسولیڈیشن، اس کا استحکام اثر نو، یہ اصل کارنامہ ہے خلافت صدیقی کا. توسیع کا عمل جو ہے وہ اصلاً بعد کے 20 سالوں میں ہے. وہ 20 سال میں نے کیوں کہا اس کو سمجھ لیجئے. 10 برس ہے حضرت عمر فاروق